أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. سورة الحشر کی آیات نمبر 6 اور 7 کی تلاوت ہوئی. پچھلی آیات کے خلاصے میں یہ ہے کہ یہود کی بدعتی اور سازشوں خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی پاداش میں ان پر دو عذاب آنے تھے کہ قتل کیے جاتے دنیا میں اور آخرت میں تو دوزخ کا عذاب ہے ہی، لیکن جلاوطنی کی وجہ سے قتل کی سزا سے تو بچ گئے تھے لیکن دوزخ کے عذاب سے نہ بچ سکیں گے. اور صحابہ نے ان کے پاس درخت کاٹ دیے، پاس جلا دیے، اور بعض صحابہ نے فتح کو غالب دیکھ کر مسلمانوں کے نفع کے لیے قائم رکھے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ان دونوں عملوں کو درست قرار فرمایا. اب ترجمہ آیات کا دیکھتے ہیں. وما اور جو، افا اللہ مال کے لوٹا دیا اللہ نے، علی رسول ہی اپنے رسول پر، منہم ان سے، فما اوجبتم سو تم نے نہیں دوڑائے، علیہ اس پر، من خیل گھوڑے، ولا رکاب اور نہ اونٹ، ولیکن اللہ ولیکن اللہ یسلط رسلہ غلبہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو، علی من یشاء جس پر چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ما افا اللہ جو مال لوٹایا اللہ نے، علی رسولہ اپنے رسول پر، من اہل القریٰ بستیوں والوں سے، فللہ سو اللہ کے واسطے، وللرسول اور رسول کے، ولذی القربیٰ اور قرابت والے کے، والیتامیٰ اور یتیموں کے، والمساکین اور محتاجوں کے، وابن السبیل اور مسافر کے، کی لا یکونا تاکہ نہ آئے، دولتن لینے دینے میں، بین الاغنیاء دولت مندوں کے، منکم تم میں سے، وما آتاکم الرسول اور جو دے تم کو رسول، فخذوه سو لے لو، وما نہاکم عنہ اور جس سے منع کرے، فانتہوا سو چھوڑ دو، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. با محاورہ ترجمہ، اور جو مال کو لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پر، ان سے سو تم نے نہیں دوڑائے اس پر گھوڑے اور نہ اونٹ، وہ لیکن اللہ غلبہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو مال لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستی والوں سے، بستیوں والوں سے، سو اللہ کے واسطے اور رسول کے اور قرابت والے کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافر کے، تاکہ نہ آئے لینے دینے میں دولت مندوں کے تمہیں سے، اور جو دے تم کو رسول سو لے لو، اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو، اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. خلاصہ تفسیر ان آیات کا یہ ہے کہ اوپر جو بیان ہوا وہ تو بنو نذیر کی جانوں کے ساتھ معاملہ تھا، اور یعنی اس سے پچھلی آیات میں بنو نذیر کو دلا وطن کیا گیا سزا کے طور پر، اور ان کے اموال کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا بیان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوا دیا سو اس میں تم کو کوئی مشقت نہیں پڑی، چنانچہ تم نے اس پر یعنی اس کے حاصل کرنے پر نہ تو گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، مطلب یہ کہ نہ سفر کی مشقت ہوئی کیونکہ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، اور نہ قتال کی، اور برائے نام جو مقابلہ کیا گیا وہ غیر معتد تھا، اس لیے اس مال میں یعنی کسی شمار میں نہ تھا، اس مال میں تمہارا استحقاق تقسیم اور تملیک کا یعنی ملکیت کا نہیں، جس طرح مال غنیمت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اپنے رسولوں کو اپنے دشمنوں میں سے جس پر چاہے خاص طور پر مسلط فرما دیتا ہے، یعنی محض روب سے مغلوب کر دیتا ہے جس میں کسی کو مشقت اٹھانی نہیں پڑتی، چنانچہ ان رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اموال بنی نذیر پر اسی طرح مسلط فرما دیا، اس لیے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ اس بلکہ اس میں مالکانہ تصرف کرنے کا مکمل اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے، بس وہ جس طرح چاہے دشمنوں کو مغلوب کرے اور جس طرح چاہے اپنے رسول کو اختیار اور تصرف دے، اور جیسا اموال بنی نذیر کا یہ حکم ہے اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ اسی طور پر اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلوا دے، جیسا کہ باغ فتح اور ایک جز خیبر کا اسی طرح ہاتھ آیا، سو اس میں بھی تمہارا کوئی استحقاق ملکیت کا نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کا حق ہے، یعنی وہ جس طرح چاہے اس میں حکم دے، جیسا کہ اور سب چیزوں میں اس کا اسی طرح کا حق ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مال میں مالکانہ تصرفات اپنی ثوابدید سے کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا حق ہے، اور یتیموں کا حق ہے، اور غریبوں کا حق ہے، اور مسافروں کا حق ہے، یعنی یہ سب حسب ثوابدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال کے مصرف ہیں، اور ان میں بھی انحصار نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی رائے سے دینا چاہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور مذکورہ اقسام کا خاص طور پر ذکر شاید اس لیے کیا گیا کہ ان کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جب شرکائے جہاد کا اس مال میں استحقاق نہیں تو یہ اقسام جو شریک جہاد بھی نہیں ان کا بھی حق نہیں ہوگا، مگر آیت میں ان کا ذکر خاص اوصاف یتیم، غریب، مسافر وغیرہ کے ساتھ کر کے اشارہ کر دیا گیا کہ یہ لوگ اپنے ان اوصاف کی وجہ سے اس مال کے مصرف با اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، جہاد کی شرکت سے اس کا تعلق نہیں، پھر ان اوصاف میں ایک وصف ذوی القربیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا بھی ہے، ان کو اس مال میں اس لیے دیا جاتا تھا کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، ہر مشکل کے وقت کام آتے تھے، تاکہ وہ مال صحیح تمہارے مالداروں کے قبضے میں نہ آ جائے، جیسا کہ جاہلیت میں سب غنائم اور محاصل جنگ اصحاب اقتدار کھا جاتے تھے اور فقرا بالکل محروم رہ جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر رکھا اور مصارف بھی بتلا دیے کہ آپ باوجود مالک ہونے کے پھر بھی اہل حاجت اور مواقع مصلحت عامہ میں سر فرما دیں گے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر ہونے میں حکمت ہے تو رسول تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز کے لینے سے تم کو روک دیں تم رک جایا کرو، اور بعموم الفاظ یہی حکم ہے تمام افعال و احکام میں بھی، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ مخالفت کرنے والے پر سب سزا دینے والا ہے۔ اب آتے ہیں معارف و مسائل کی طرف، یہ جو آیت ہے وما افا اللہ علی رسولہ منہم کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹا دیا، اموال غنیمت میں جو کفار سے حاصل ہوتے ہیں ان سب کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے باغی ہو جانے کی وجہ سے ان کے اموال بحق سرکار ضبط ہو جاتے ہیں اور ان کی ملکیت سے نکل کر پھر مالک حقیقی حق تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اس لیے ان کے حاصل ہونے کو افا یعنی لوٹانے سے تعبیر کیا گیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ کفار سے حاصل ہونے والے تمام قسم کے اموال کو فری ہی کہا جاتا، مگر جو مال جہاد اور قتال کے ذریعے حاصل ہوا اس میں انسانی عمل اور جد و جہد کو بھی ایک خطے قسم کا دخل ہے، اس لیے اس کو تو لفظ غنیمت سے تعبیر فرمایا گیا، لیکن جس کے حصول میں جہاد اور قتال کی بھی کوئی ضرورت نہ پڑی اس کو لفظ حج سے تعبیر فرمایا گیا. اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ جو مال بغیر جہاد اور قتال کے حاصل ہوا ہے وہ مجاہدین اور غانمین میں مال غنیمت کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کلی اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو جتنا چاہیں عطا فرما دیں. کیا اپنے لیے رکھیں؟ البتہ یہ پابندی لگا دی گئی کہ چند اقسام مستحقین کی متعین کر دی گئی کہ اس مال کی تقسیم انہی اقسام میں دائر رہنی چاہیے. اس کا بیان اگلی آیت میں اس طرح فرمایا، ما عطا اللہ ولا رسولہ من اہل قرآ. اس میں اہل قرا سے مراد بنو نذیر اور ان جیسے دوسرے قبائل بنو قریظہ وغیرہ ہیں جن کے اموال بغیر قتال کے حاصل ہوئے. آگے مصارف اور مستحقین کی پانچ قسمیں بتلائی گئی ہیں جن کا بیان آگے آتا ہے. آیات مذکورہ میں صحیح کے احکام، اس کے مستحقین اور ان میں تقسیم کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے. مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کفار سے جہاد و قتال کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، اور صحیح وہ مال ہے جو بغیر جہاد اور قتال کے ان سے حاصل ہوا، خواہ اس طرح کہ وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں، یا رضامندی سے بصورت جزیہ اور خراج یا تجارتی ڈیوٹی وغیرہ کے ذریعے ان سے حاصل ہوتا ہے. یہ تمام مال صحیح میں آتا ہے. ان دونوں آیتوں میں مال کے حقداروں میں چھ نام ذکر کیے گئے ہیں، اللہ، رسول، ذوی القربا، یتیم، مسکین، مسافر. یہ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ تو دنیا اور آخرت اور تمام مخلوقات کا مالک حقیقی ہے. اس کا نام مبارک تو حصوں کے بیان میں محض تبرکاً اس فائدے کے لیے ہے کہ اس سے اس مال کی شرافت اور فضیلت اور حلال و طیب ہونے کی طرف اشارہ ہو جائے. اللہ جل شانہ کا نام ذکر کرنے سے اس مال کی فضیلت اور شرافت کی طرف اشارہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے مال صدقہ جو مسلمانوں سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی حلال نہیں فرمایا. مال غنیمت اور صحیح جو کافروں سے حاصل ہو اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے حلال ہوا. اس شبہ کا ازالہ اللہ جل شانہ کا نام اس جگہ ذکر کر کے اس طرح کیا گیا کہ در حقیقت ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اپنے فضل سے ایک خاص قانون کے تحت انسانوں کو حق و ملکیت دیا ہے، لیکن جو انسان باغی ہو جائیں ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اول تو انبیاء علیہ السلام اور آسمانی ہدایت بھیجی گئیں، جو ان سے بھی متاثر نہیں ہوئے ان کو یہ حق دیا گیا کہ کم از کم اسلامی قانون کی اطاعت قبول کر لیں اور مقررہ جزیہ اور خراج اپنے مال میں سے حکومت کو ادا کیا کریں. جن لوگوں نے اس سے بھی بغاوت کی ان کے مقابلے میں جہاد اور قتال کا حکم ہو گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی جان اور مال قابل احترام نہیں، ان کے اموال بحق حکومت الہیہ ضبط ہو گئے، اور بذریعہ جہاد اور قتال جو مال ان سے حاصل ہوا وہ کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں رہا بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملک میں واپس ہو گیا. اور لفظ صحیح میں اس مفہوم کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اس کے اصلی معنی لوٹنے ہی کے ہیں. اس مال کو فائی اسی لیے کہا گیا کہ یہ اصل مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی طرف لوٹ گیا. اب اس میں کسی انسانی ملکیت کا کوئی دخل نہیں. اس کے بعد جن مستحقین کو اس میں کوئی حصہ دیا جائے گا یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اس لیے ایسا ہی حلال طیب ہوگا جیسے پانی اور خود اگنے والی گھاس جو براہ راست رب تعالیٰ کا عطیہ انسان کے لیے ہے اور حلال طیب ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس جگہ ذکر کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سارا مال دراصل اللہ کا ہے، اس کی طرف سے مستحقین کو دیا جاتا ہے، یہ کسی کا صدقہ اور خیرات نہیں. اب مستحقین اور مصارف کل پانچ رہ گئے ہیں، رسول، ذوی القربا، یتیم، مسکین اور مسافر. یہی پانچ مصارف مال غنیمت کے خمس کے ہیں جس کا بیان سورہ انفال میں آیا ہے، اور یہی مصارف مال صحیح کے ہیں، اور دونوں کا حکم یہ ہے کہ یہ سب اموال در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے مکمل اختیار میں ہوتے ہیں. وہ چاہیں تو ان سب اموال کو عام مسلمانوں کے مفاد کے لیے روک لیں اور بیت المال میں جمع کر دیں، کسی کو کچھ نہ دیں، اور چاہیں تو تقسیم کر دیں. البتہ تقسیم کیے جائیں تو ان پانچ اقسام میں دائر ہیں. خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہوا کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مال فی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید کے مطابق خرچ کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء کے اختیار اور ثوابدید پر رہا. دوسری آیت کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. دولہ اس مال کو کہا جاتا ہے جس کا آپس میں لین دین کیا جائے. معنی آیت کے یہ ہے کہ مال فی کے مستحقین اس لیے متعین کر دیے تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں اور توانگروں میں گردش کرنے والی دولت نہ بن جائے. اس میں اشارہ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کی طرف ہے جس میں اس طرح کے تمام اموال پر رئیس لوگ خود قارض و مالک ہو جاتے تھے. غریبوں مسکینوں کے حق کا اس میں کوئی حصہ نہ رہتا تھا. اب تعالیٰ رب العالمین ہے, اس کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے انسانی ضروریات میں تمام انسانوں کا یکساں حق ہے. اس میں مومن اور کافر کا بھی فرق نہیں کیا گیا. خاندانی اور طبقاتی امیر اور غریب کا کیا امتیاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقسیم دولت کا بہت بڑا حصہ جو انسان کی فطری اور اصلی ضروریات پر مشتمل ہے اس کی تقسیم خود اپنے دست قدرت میں رکھ کر اس طرح فرمائی ہے کہ اس سے ہر طبقہ ہر خطہ ہر کمزور اور قوی یکساں فائدہ اٹھا سکے. ایسی اشیاء کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے عام اس انسانی دست بد اور قبضہ اور تسلط سے معفوق بنا دیا ہے کہ کسی کے مجال نہیں کہ اس پر ذاتی قبضہ جما سکے. ہوا, فضا, آفتاب, مہتاب اور سیاروں کی روشنی, فضا میں پیدا ہونے والے بادل, ان کی بارش, یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر انسان تھوڑی دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا. ان سب کو قدرت حق سبحانہ و تعالی نے ایسا وقف عام بنا دیا کہ کوئی بڑی سے بڑی حکومت اور طاقت اس پر قبضہ نہیں جما سکتی. یہ چیزیں اللہ کی مخلوق کو ہر جگہ یکساں ملتی ہیں. اشیاء ضرورت کی دوسری قسط, یعنی ایک قسط یہ تھی کہ آسمان, سیارے اور فضا, آفتاب, مہتاب اور بادل وغیرہ, بارش, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ شانوں نے ہر انسان کو چاہے وہ قوی ہو چاہے ضعیف ہو ہر ایک کے لیے یکساں مہیا فرما دی. اور دوسری چیزیں زمین سے نکلنے والا پانی اور کھانے کی چیزیں ہیں. یہ اگرچہ اتنی عام نہیں مگر اسلامی قانون میں پہاڑوں اور غیر آباد جنگلوں اور قدرتی چشموں کو وقت عام چھوڑ کر ایک خاص قانون کے تحت خاص خاص انسانوں کو زمین کے بعض حصوں پر جائز حق کا ملکیت بھی دیا جاتا ہے اور ناجائز قبضہ اور تسلط جمانے والے بھی زمین پر قبضہ جما لیتے ہیں. لیکن قدرتی طور پر زمین کے فوائد کوئی بڑا سرمایہ دار بھی بغیر غریبوں, کسانوں, مزدوروں کو ساتھ لیے حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے ایک گونا قبضے کے باوجود وہ اس میں دوسرے کمزور غریبوں کو حصہ دینے پر مجبور ہیں. تیسری قسط سونا, چاندی, روپیہ, پیسہ ہے جو اصلی اور فطری ضروریات میں داخل نہیں مگر حق تعالیٰ نے اس کو تمام ضروریات کی تحصیل کا ذریعہ بنا دیا ہے اور یہ معادن سے نکالنے کے بعد خاص قانون کے تحت نکالنے والوں کی ملکیت ہو جاتا ہے اور ان سے ان کی ملکیت مختلف طریقوں پر دوسروں کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے. اور اگر اس کی گردش پورے انسانوں میں خاطر خواہ ہوتی رہے تو کوئی انسان بھوکا ننگا نہیں رہ سکتا. مگر ہوتا یہ ہے کہ مال سے صرف خود ہی فائدہ اٹھائے, دوسروں تک اس کا نفع نہ پہنچے. اس بخل اور حرص نے دنیا میں اقتناز دولت, یعنی دولت جمع کرنا, اور سرمایہ پرستی کے پرانے اور نئے بہت سے طریقے ایجاد کرائے جن کے ذریعے اس دولت کی گردش صرف سرمایہ داروں اور بڑے لوگوں کے ہاتھوں تک محدود ہو کر رہ گئی. عام غریب مساکین محروم کر دیے گئے جس کے رد عمل نے دنیا میں کمیونزم اور سوشلزم جیسے نامعقول طریقے ایجاد کیے. اسلامی قانون نے ایک طرف جو شخصی ملکیت کا اتنا احترام کیا کہ ایک شخص کے مال کو اس کی جان کے برابر اور جان کو بیت اللہ کی حرمت کے برابر قرار دیا اور اس پر کسی کے ناجائز تصرف کو شدت سے روکا. دوسری طرف جو ہاتھ ناجائز طور پر اس کی طرف بڑھا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا. تیسری طرف ایسے تمام دروازے بند کر دیے کہ قدرتی وسائل سے حاصل ہونے والی چیزوں پر کوئی خاص شخص یا جماعت قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور عوام کو محروم کر دے. قرض کو اقتصاد کے مروجہ طریقوں میں سود, سٹا, جوا ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ذریعے دولت سمٹ کر چند افراد اور اشخاص میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے. ان سب کو سب حرام قرار دے کر تمام معاملات, تجارت اور کرایہ داری وغیرہ نے ان کی جڑ کاٹ دی، اور جو دولت کسی شخص کے پاس جائز طریقوں سے جمع ہوئی اس نے بھی غریبوں فقیروں کے حقوق، زکات، عشر، صدقۃ الفطر، کفارات وغیرہ مقرر فرائض کر کے کی صورت میں اور اس سے زائد رضاکارانہ صورت میں قائم فرما دی ہے، اور ان سب اخراجات کے بعد بھی جو کچھ انسان کے مرنے کے وقت باقی رہ گیا اس کو ایک خاص حکیمانہ اصول کے مطابق تقسیم کر دیا کہ اس کا حقدار اسی مرنے والے کے رشتہ داروں کو اقرب پر اقرب کے اصول پر بنا دیا. اس کو عام فقراء میں تقسیم کرنے کا قانون اس لیے نہ بنایا کہ ایسا ہوتا تو مرنے والا اپنے مرنے سے پہلے ہی اس کو جڑا و بیجا خرچ کر کے فارغ ہونے کی خواہش طبعی طور پر رکھتا. اپنے ہی خیش و عزیز کو ملتا دیکھ کر یہ داعیہ اس کے دل میں پرورش نہ پائے گا. یہ طریقہ تو قصد اقتصاد کے عام مروجہ طریقوں میں اقتناز دولت یعنی دولت کو جمع کرنے سے بچانے کا اختیار کیا. دوسرا طریقہ دولت حاصل ہونے کا جنگ و جہاد ہے. اس سے حاصل ہونے والے اموال میں وہ تقسیم شرعی جاری فرما دی جس کا ذکر کچھ سورہ انفال میں گزرا ہے اور کچھ اس صورت میں بیان ہوگا. کیسے بے بصیرت ہیں وہ لوگ جو اسلام کے اس منصفانہ، عادلانہ اور حکیمانہ نظام کو چھوڑ کر نئے نئے عزموں کو اختیار کر کے امن عالم کو برباد کرتے ہیں. اگلی آیت: ما آتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا فاتقوا اللہ. یہ آیت اگرچہ مال صحیح کی تقسیم کے سلسلے میں آئی ہے، یعنی جو کچھ رسول تم کو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، تو اس سلسلے کے مناسب اس کا مفہوم یہ ہے کہ مالی فی نے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مستحقین کے طبقات بیان کر دیے ہیں مگر ان میں کس کو اور کتنا دیں اس کی تعیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر رکھی ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس آیت میں ہدایت دی گئی کہ جس کو جتنا آپ عطا فرما دیں اس کو راضی ہو کر لے لیں اور جو نہ دیں اس کی فکر میں نہ پڑیں. آگے اس کو اتق اللہ کے حکم سے موقف کر دیا کہ اگر اس معاملے میں کچھ غلط ہیلے بہانے بنا کر غائر وصول کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، وہ اس کی سزا دے گا. لیکن الفاظ آیت عام ہیں، صرف اموال کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ احکام بھی اس میں داخل ہیں. اس لیے عام انداز میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی حکم یا مال یا اور کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عطا فرما دیں وہ اس کو لے لینا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رکنا چاہیے. بہت سے صحابہ کرام نے اسی عام مفہوم کو اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اس آیت کی بنا پر قرآن ہی کا حکم اور واجب التعمیل قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا تو حکم دیا کہ کپڑے اتار دو. اس شخص نے کہا کہ آپ اس کے متعلق مجھے قرآن کی کوئی آیت بتا سکتے ہیں جس میں سلے ہوئے کپڑوں کی ممانعت ہو؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں وہ آیت میں بتاتا ہوں. پھر یہی آیت ما آتاکم الرسول پڑھ کر سنا دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے سکتا ہوں، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. ایک شخص نے عرض کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ احادیث کا انکار کیا جیسا کہ آج کل کا فتنہ ہے کہ بس قرآن کو مانیں گے اور کسی چیز کو نہیں مانیں گے. یہی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اگر آنکھ والا ہو بصیرت والا ہو تو سمجھ لیں. یہی آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ کا حکم قرآن ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کا حکم ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے سکتا ہوں، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک محرم نے زنبور یعنی تتیا مار ڈالا تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام شافعی نے یہی آیت ما آتاکم الرسول تلاوت کر کے حدیث سے اس کا حکم بیان فرما دیا. اللہ تعالی ہم سب کو پورا پورا عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جو کچھ تعلیمات قرآن اور احادیث میں ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا تعمل بلا تعویلات اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.